تو سامعین لیجیے آپ سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں. پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. ایران میں صدارتی امیدواروں نے ملکی مسائل و مشکلات اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے اپنے اپنے لائحہ عمل کے بارے میں بحث مکمل کر لی ہے. ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس میں ایران کے خلاف عائد تمام امریکی پابندیاں منسوخ کیے جانے پر تاکید کی ہے. ہندوستان میں کورونا کے نئے یومیہ مریضوں میں کمی کے باوجود اموات کی شرح میں اضافے کی اطلاعات ہیں. اور فلسطینی تنظیموں نے صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں ایک فلسطینی خاتون کی شہادت پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے تحریک انتفاضہ تیز کرنے کا اعلان کیا ہے. خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل. ایران میں صدارتی انتخابات کے سلسلے میں عوام میں جوش خروش اپنے عروج پر پہنچ رہا ہے. اس درمیان ایران کے صدارتی امیدواروں نے بھی آخری ٹی وی مباحثے کے دوران ملکی مسائل و مشکلات اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے اپنے اپنے لائحہ عمل کے بارے میں بحث مکمل کر لی ہے. ایران کے صدارتی امیدواروں کے درمیان تیسرا اور آخری مباحثہ بھی گزشتہ روز مکمل ہو گیا. ساتوں امیدواروں نے عوامی مسائل اور مطالبات کے حوالے سے مختلف سوالوں کے جوابات دیے، ایک دوسرے کے پروگراموں پر تنقید کی اور اپنے اپنے لائحہ عمل کو بیان کرتے ہوئے عوام سے ووٹنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کی. واضح رہے کہ ایران میں صدارتی انتخابات 18 جون کو منعقد ہوں گے اور صدارتی امیدواروں کی انتخابی مہم انتخابات سے ایک دن پہلے ختم ہو جائے گی. کورونا کے پھیلاؤ کی وجہ سے امیدواروں کی انتخابی مہم ریڈیو ٹی وی چینلوں اور سوشل میڈیا پر مرکوز ہے. تاہم محدود پیمانے پر کارنر میٹنگوں اور معززین سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، جن میں وزارت صحت کے جاری کردہ خصوصی ہدایت نامے پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے. اندرون ملک تیار کی جانے والی ایرانی کورونا ویکسین آئندہ ہفتے قومی ویکسینیشن پروگرام میں شامل ہو جائے گی. انسداد کورونا قومی کمیٹی کے ترجمان علی رضا رئیسی نے کہا ہے کہ لازمی تائید اور اجازت نامہ جاری ہونے کی صورت میں آئندہ ہفتے سے اندرون ملک تیار کی جانے والی کورونا ویکسین کو قومی ویکسینیشن پروگرام کے ذریعے لگانے کا آغاز ہو جائے گا. انہوں نے کورونا ویکسین کے حصول کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہماری زیادہ تر توجہ اندرون ملک تیار کی جانے والی ویکسین پر مرکوز ہے. علی رضا رئیسی کا کہنا تھا کہ اندرون ملک تیار ہونے والی ویکسین کی کارکردگی قابل اطمینان ہے اور انسانی ٹیسٹ کے مختلف مراحل تیزی کے ساتھ طے کر رہی ہے. انسداد کورونا قومی کمیٹی کے ترجمان نے واضح کیا کہ ویکسینیشن مہم کے دوران تمام تصدیق شدہ ویکسینیں استعمال کی جائیں گی، جن میں ملکی اور غیر ملکی دونوں ویکسینیں شامل ہیں. انہوں نے کہا کہ ملک کی 70% سے زیادہ آبادی کو ویکسین لگانے کے لیے تقریباً 12 کروڑ خوراکوں کی ضرورت ہوگی، جس کا 60% حصہ ملکی ویکسین سے اور 40% حصہ درآمد شدہ ویکسین سے پورا کیا جائے گا. ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے کل رات ویانا میں ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس میں ایران کے خلاف عائد تمام امریکی پابندیاں منسوخ کیے جانے پر تاکید کی ہے. ایران کے نائب وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اسلامی جمہوری ایران اپنے حتمی مطالبات تک رسائی کے بغیر کوئی معاہدہ نہیں کرے گا کہا کہ امریکہ پہلے قدم اٹھائے اور تمام پابندیوں کو منسوخ کرے، اور ایران ان پابندیوں کے منسوخ ہو جانے کی تصدیق کے بعد ہی ایٹمی معاہدے کے تعلق سے کیے گئے اپنے وعدوں پر پھر سے عمل شروع کر دے گا۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ اسلامی جمہور ایران ایک ایسے معاہدے کے درپے ہے جس میں اس کے مد نظر اہداف اور مطالبات پورے کیے جائیں، اور اس معاہدے کے سلسلے میں ایران کو کوئی جلدی نہیں ہے، تاہم وہ وقت بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے ویانا مذاکرات میں گروپ 4+1 کے ممالک کے مواقف کے بارے میں بھی کہا کہ فطری طور پر سبھی ملکوں نے اپنے اپنے مواقف پیش کر دیے ہیں، اور یہی سبب ہے کہ مذاکرات انجام پا رہے ہیں اور جاری بھی رہیں گے۔ نیز ان سب کا مقصد مذاکرات میں ایک دوسرے کے مواقف سے نزدیک ہونا ہے۔ ہندوستان میں کورونا کے نئے یومیہ مریضوں میں کمی کے باوجود اموات کی شرح میں اضافے کی اطلاعات ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں پورے ملک میں کورونا کے مزید 80,800 مریض سامنے آئے ہیں، جو پچھلے 70 دن میں ایک دن میں سب سے کم کیس ہیں، لیکن اسی عرصے میں ہندوستان میں 4,000 افراد کورونا سے جان کی بازی ہار گئے، جو شرح اموات میں اضافے کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ملک میں اب تک 25 کروڑ لوگوں کو کورونا کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ اس درمیان قومی دارالحکومت دہلی کی ریاستی حکومت نے مختلف تجارتی اور دفتری پابندیوں میں نرمی کا اعلان کر دیا ہے۔ دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے آن لائن خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 14 جون سے سرکاری اداروں میں گروپ اے کے سبھی افسران حاضری دیں گے، جبکہ دیگر ملازمین کی تعداد 50% رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ سبھی مارکیٹیں بھی کھلیں گی، لیکن اس کا وقت صبح 10 بجے سے رات 8 بجے تک ہوگا، جبکہ اسکول اور کالج بند رہیں گے اور سنیما ہال اور جم بھی نہیں کھلیں گے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے سے ایندھن کی قیمتیں آسمان چھونے لگی ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق جہاں ملک کی کئی ریاستوں میں پیٹرول کی قیمت فی لیٹر 100 روپے سے زیادہ ہو چکی ہے، وہیں اب راجستھان میں ڈیزل کی قیمت فی لیٹر 100 روپے سے تجاوز کر گئی ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ راجستھان کے شہر شری گنگا نگر میں ڈیزل 100.05 روپے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے۔ پچھلے 45 دن میں تیل کی قیمتوں میں یہ 23ویں بار اضافہ ہوا ہے۔ البتہ آئل کمپنیوں نے اتوار کو تیل کی قیمتوں میں نہ تو اضافہ کیا اور نہ ہی کمی کی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے پر لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا غصہ ظاہر کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر 2-3 مہینے میں ایک بار الیکشن ہونا چاہیے، کیونکہ الیکشن سے پہلے تیل کی قیمتوں میں کمی آ جاتی ہے۔ کینیڈا میں ایک دہشت گردانہ حملے میں مارے جانے والے پاکستانی خاندان کے 4 افراد کو سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی شہریوں کی نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر کینیڈین حکام کے علاوہ مختلف رنگ و نسل اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد بھی اونٹاریو لندن میں موجود تھے۔ گزشتہ دنوں فزیو تھراپسٹ سلمان، ان کی والدہ، بیوی اور بیٹی کو ایک دہشت گرد نے ٹرک سے کچل دیا تھا۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کینیڈا میں مقتولین کے اہل خانہ سے ٹیلی فونی رابطہ کر کے اظہار تعزیت اور مدد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کینیڈین وزیر خارجہ نے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی کرائی ہے۔ افغانستان کے صدر کے سابق مشیر کو منشیات کی اسمگلنگ کے جرم میں 24 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ افغانستان کی آوا خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغان صدر اشرف غنی کے ایک سابق مشیر مختار رشیدی کو گزشتہ برس منشیات کی اس مگلنگ کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ مختار رشیدی اور ان کے ساتھی عرب اور مغربی ممالک میں منشیات اسمگل کرتے تھے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ اور قیام امن کے بہانے سن 2001 سے اس ملک پر قبضہ کر رکھا ہے۔ کورونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر افغانستان کے دارالحکومت کابل میں قائم پاکستانی سفارتخانے کی ویزا سروس بند کر دی گئی ہے۔ پاکستانی سفارتخانے کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں کورونا کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک ہفتے کے لیے پبلک ویزا سروس بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ویزا سروس بند ہونے پر پاکستان جانے کے خواہاں افغان شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پڑوسی ملک ہونے کی وجہ سے بڑی تعداد میں افغان شہری کام کاج اور علاج کی غرض سے پاکستان کا سفر کرتے ہیں۔ فلسطینی تنظیموں نے شمالی بیت المقدس میں صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں ایک فلسطینی خاتون کی شہادت پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے تحریک انتفاضہ تیز کرنے کا اعلان کیا ہے۔ عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین نے اتوار کو ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ صہیونی جیل سے رہا ہونے والی فلسطینی خاتون ابتسام کعبنہ کی شہادت فلسطینیوں کے خلاف صہیونیوں کے جرائم کے نئے سلسلے کا ایک نمونہ ہے۔ عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین نے زور دے کر کہا ہے کہ اس مذموم اور گھناؤنے جرم کا جواب استقامت ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ استقامت انتہا پسند صہیونیوں اور صہیونی حکومت کی جرائم پیشہ اور صفاق فوج کے مقابلے میں ملت فلسطین کی ڈھال ہے۔ تحریک جہاد اسلامی فلسطین نے بھی اعلان کیا ہے کہ صہیونیوں نے اسرائیلی جیل سے رہا ہونے والی فلسطینی خاتون کو شہید کر کے فلسطینیوں کو صہیونیوں کے مقابلے میں اپنا اتحاد و یکجہتی مضبوط بنانے کا پابند بنا دیا ہے۔ جارے سعودی اتحاد نے ایک بار پھر یمن کے سادہ اور معارف صوبوں کے رہائشی علاقوں پر بمباری کی ہے۔ المسیرہ ٹی وی نے اعلان کیا ہے کہ جارحے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبہ سادہ کے الفرا علاقے پر 6 بار بمباری کی، جبکہ صوبہ معارب کے سرواہ علاقے کو 14 بار اور مدغل کو 1 بار اپنے وحشیانہ حملے کا نشانہ بنایا۔ جارحے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبہ سادہ کے شدہ نامی سرحدی علاقے پر بھی گولہ باری ہفتے کے روز کی تھی۔ دنیا اثنا یمن کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ جارحے سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صوبہ الحدیدہ میں 120 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اب اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب۔ ہم ان کو سلام عرض کرتے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت شکریہ جی۔
ڈاکٹر صاحب، متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے ایک غیر ذمہ دارانہ بیان میں حریت پسندانہ تنظیموں کے خلاف بیان بازی کی ہے۔ یو اے ای کے اس بیان پر حماس نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، اس صورتحال پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زیاد آل نہیان نے یہ گفتگو، یہودی کونسل کی ایک آن لائن کانفرنس تھی، اس میں انہوں نے یہ گفتگو کی ہے، اور بڑے غیر ذمہ دارانہ، اگر ہم کہیں، کئی عنوانات سے، اسلامی، علاقائی، عرب، جو بیانات انہوں نے دیے اس میں بڑے انہوں نے واضح کہا کہ لوگ القاعدہ اور داعش کو برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ اصل دہشت گرد جو ہیں وہ حماس، حزب اللہ اور اخوان المسلمین ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ ایک عرب حکومت کا وزیر خارجہ کس کو دہشت گرد قرار دے رہا ہے؟ حماس کہ جو مسلسل فلسطین کی کاز کے لیے قربانیاں پیش کر رہی ہے، غاصب اسرائیلی حکومت کے مقابلے میں ڈٹی ہوئی ہے، فلسطینی سرزمینوں کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگائے ہوئے، اس سے بڑھ کر کون سی تنظیم ہے کہ جو اس وقت مقبوضہ فلسطین کے اندر فلسطین کے مقاصد، اہداف اور فلسطینی عوام کے لیے فعال ہو؟ اس کے ہم نے ابھی چند ہفتے پہلے کی بات ہے، جو 12 روزہ 13 روزہ جنگ ہوئی، اس میں اسرائیل کا کس نے مقابلہ کیا؟ کس نے اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا؟ اگر اسرائیل کے راستے میں رکاوٹیں نہ ہوں تو وہ کب سے غزہ سمیت پورے فلسطین کو ہڑپ کر چکا ہوتا. لیکن اسی طرح کی تنظیمیں، جہاد اسلامی ہے، حماس ہے اور جو وہاں پہ جہادی تنظیمیں ہیں، یہ ان کی کارکردگی ہے، ان کی جانفشانی ہے، یہ ان کا عزم اور حوصلہ ہے کہ وہ دنیا کی ایک بڑی طاقت کے، جس کے ساتھ پورے سپر پاورز بھی جس کے پیچھے کھڑی ہیں، ان کے مقابلے میں کھڑے. لہذا حماس کو دہشت گرد کہنا یا حماس کو القاعدہ کے ساتھ یا داعش کے ساتھ ملانا، یہ تو ایک بہت بڑا ظلم ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو تو کسی لحاظ سے بھی کوئی بھی باشعور انسان اس کو قبول نہیں کرے گا. اسی طرح انہوں نے حزب اللہ کو بھی نشانہ بنایا. حزب اللہ کی کارکردگی سے کون ناواقف ہے؟ کس انداز سے اس نے لبنان سے اسرائیل کو نکال باہر کیا، کس انداز سے اس نے 33 روزہ جنگ میں ایک ناقابل شکست اسرائیلی فوج کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا، اور اس وقت بھی سید حسن نصر اللہ ہوں، حزب اللہ ہو، جس انداز سے وہ فلسطینی کاز کے لیے، مسلمانوں کے مقاصد، آداب اور مفادات کے لیے جو خطے میں موجود ہے، تو اس طرح حزب اللہ کو نشانہ بنانا. پھر اس سے ساتھ ساتھ انہوں نے عرب دنیا کی ایک بہت بڑی تنظیم کہ جو پچھلے 80-90 سال سے عرب دنیا کے اندر فعال ہے، اخوان المسلمین، جو حسن البنا کے زمانے سے چل رہی ہے، اب تو 85-90 سال اس کو، اس کی تشکیل کو بھی ہو گئے ہیں، اور اس کے بڑے اثرات ہیں عرب دنیا کے اندر. درست ہے بعض دفعہ ان کے ہاں قیادت کی کمی رہی اور بر وقت فیصلے نہیں کیے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر عرب دنیا کے اندر ایک مذہبی شعور دیا ہے، یا فلسطین کے خلاف اگر جہادی شعور دیا ہے، تو اس میں اخوان المسلمین کا بڑا کردار ہے. لہذا ان تین جماعتوں کو، حزب اللہ، حماس اور اخوان المسلمین کو ٹارگٹ کرنا بنیادی طور پہ اسرائیل نوازی ہے. یعنی یہ اسرائیل نوازی کی وہ قسم ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ عرب دنیا کے لیے تو ہرگز قابل قبول نہیں ہے. یعنی عرب ہونا خود، جو اپنے آپ کو یہ قوم پرست کہتے ہیں، یا زبان کے عنوان سے عرب ہونے کی بنیاد پہ ایک دوسرے کی جو تائید کرتے ہیں، یہ تو اس لحاظ سے بھی انہوں نے ایک عرب تنظیم کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے. پھر اس سے بڑھ کے آپ دیکھیں کہ اتنی حمایت تو خود یورپ، مغرب اور امریکہ نہیں کرتا. وہ حماس، حزب اللہ اور اخوان المسلمین کے بارے میں اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کرتے جتنے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے یہ لب و لہجہ اختیار کیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسرائیل نوازی کی انتہا ہے، اور اس میں یہ امریکہ اور برطانیہ سے بھی یو اے ای جو ہے وہ آگے بڑھ چکا ہے، اور اس کے یقیناً نقصانات سامنے آئیں گے. اور اس سے متحدہ عرب امارات جو اس وقت یمن کے اندر پوری طرح شکست سے دوچار ہے، وہ بعید نہیں ہے کہ عرب دنیا کے اندر یہ حکمران کے جو اس وقت یو اے ای، متحدہ عرب امارات پہ مسلط ہیں، ان کے خلاف ایک بڑی شدید قسم کی احتجاجی تحریک اور لہر اٹھ سکتی ہے کہ جو ان کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ متحدہ عرب امارات نے صرف اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے، اس یہودی لابی کو خوش کرنے کے لیے، اس صہیونی لابی کو خوش کرنے کے لیے، اور اس کانفرنس میں اپنے ہمدرد یہودیوں کے اندر، زائنسٹ کے اندر اپنے ہمدرد پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی بیان بازی کی ہے، ورنہ عرب دنیا میں یقیناً اس طرح کے بیانات اور اس طرح کے موقف کی گنجائش نظر نہیں آتی.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب سیاسی گفتگو کا. ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ. ایران میں صدارتی انتخابات کے سلسلے میں عوام میں جوش و خروش اپنے عروج پر پہنچ رہا ہے. اس درمیان ایران کے نامزد صدارتی امیدواروں نے بھی آخری ٹی وی مباحثے کے دوران ملکی مسائل و مشکلات اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے اپنی اپنے لائحہ عمل کے بارے میں بحث مکمل کر لی ہے۔ ایران کے نامزد صدارتی امیدواروں کے درمیان تیسرا اور آخری مباحثہ بھی مکمل ہو گیا۔ ساتوں امیدواروں نے عوامی مسائل اور مطالبات کے حوالے سے مختلف سوالوں کے جوابات دیے، ایک دوسرے کے پروگراموں پر تنقید کی اور اپنے اپنے لائحہ عمل کو بیان کرتے ہوئے عوام سے ووٹنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کی۔ نامزد صدارتی امیدوار امیر حسین قاضی زادے ہاشمی نے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ملک میں طبقاتی فاصلے ختم کرنے کا عزم ظاہر کیا اور کہا کہ امیر اور غریب کے درمیان فرق کو ختم کیا جائے گا۔ ایک اور نامزد صدارتی امیدوار محسن رضائی نے کہا کہ انہوں نے اپنی مہم کے دوران عوام سے جو وعدے کیے وہ قابل عمل ہیں اور وہ اپنی کابینہ میں ملک بھر کی اقوام کو نمائندگی دیں گے۔ 13ویں صدارتی انتخابات کے ایک اور امیدوار حجت الاسلام سید ابراہیم رئیسی نے اپنی بحث کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت نے 5ویں اور 6ویں ترقیاتی پروگرام کے بہت سے منصوبوں پر عمل نہیں کیا ہے، ہم اس پر پوری طرح عمل کریں گے۔ نامزد صدارتی امیدوار علی رضا زاکانی نے تیسرے اور آخری ٹی وی مباحثے کے دوران کہا کہ اپنی حکومت کے ارکان اور عہدیداروں کا انتخاب اہلیت کی بنیاد پر کریں گے، افراط زر کے ذریعے بجٹ خسارہ پورا کرنے کی روش کا خاتمہ کریں گے۔ ایک اور نامزد صدارتی امیدوار محسن مہر علی زادے نے کہا کہ ہم سب کو مل کر اچھی حکمرانی اور آزاد آباد اور خود مختار ایران کی تعمیر کے لیے کام کرنا چاہیے۔ نامزد صدارتی امیدوار عبد الناصر ہمتی نے اپنے اختتامی بیان میں کہا کہ ہم نے خالی ہاتھوں ٹرمپ انتظامیہ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ 13ویں صدارتی انتخابات میں شریک ایک اور امیدوار سعید جلیلی نے اپنی بحث و گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ ہر منتخب صدر کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ پوری قوم کا صدر ہے اور اسے ہر شخص کے حقوق ادا کرنا ہوں گے۔ گزشتہ دو ٹی وی مباحثوں کی طرح آخری ٹی وی مباحثے میں بھی امیدواروں کی نشستوں کا تعین بھی قرآن اندازی کے ذریعے کیا گیا اور سوالات بھی قرآن اندازی کے ذریعے ہی کیا گیا۔ IRIB کے مختلف چینلوں سے نشر ہونے والے ٹی وی مباحثے کے لیے بھی 3 گھنٹے کا وقت مد نظر رکھا گیا تھا۔ اس سے قبل رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے ایک خطاب میں انتخابی مہم کے سلسلے میں صدارتی نمائندوں پر زور دیا تھا کہ وہ عوام کے ساتھ صداقت پر مبنی پروگرام پیش کریں اور ایسے پروگرام پیش کریں جو قابل عمل ہوں اور عوام کے اندر انقلاب اسلامی کے بارے میں مایوسی پیدا کرنے کا باعث نہ بنے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنی تقریر میں الیکشن کے امیدواروں کو نصیحت کی کہ وہ ایسا کوئی وعدہ نہ کرے جسے پورا نہ کر سکتے ہوں۔ آپ نے امیدواروں سے ایک اہم درخواست کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر امیدوار اپنے آپ کو سماجی انصاف کے قیام اور غریب اور امیر کے درمیان موجود فاصلے کو کم کرنے کا پابند سمجھے۔ واضح رہے کہ ایران کے صدارتی انتخابات 18 جون کو منعقد ہو رہے ہیں اور صدارتی امیدواروں کی انتخابی مہم انتخابات سے 1 دن پہلے ختم ہو جائے گی۔ کورونا کے پھیلاؤ کی وجہ سے امیدواروں کی انتخابی مہم ریڈیو، ٹی وی چینلوں اور سوشل میڈیا پر مرکوز ہے، تاہم محدود پیمانے پر کارنر میٹنگوں اور معززین سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، جن میں وزارت صحت کے جاری کردہ خصوصی ہدایت نامے پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔